سعودی عرب، مصر اور شام، الاخبار لبنان۔
ظاہری طور پر اس وقت مصر کے حالات شام کے حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں، قومی حکومت، قومی فوج اور دہشت گردی کا مقابلہ، لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں کے حالات میں بہت فرق بھی ہے۔ مصر میں سیاسی تنازع پر مذہب کا رنگ نہیں ہے، اور مصر میں جھگڑے کو مذہبی رنگ دینے کی اخوان المسلمین کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مصر کی سرحد پر دہشت گردوں کی حمایت کرنے والا کوئی ملک نہیں ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں مصری حکومت کو عربوں کی حمایت حاصل ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ مصر کا دانشور طبقہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے محمد مرسی کو معزول کیا ہے۔ باقی تو ساری وجوہات خاص حالات کا نتیجہ ہیں، لیکن مصر کے دانشور طبقے پر تعجب اور افسوس ضرور ہوتا ہے۔ دراصل 80 کے عشرے سے مصر میں دانشور طبقے کو جو اہمیت دی گئی، اس کی وجہ سے وہ کافی طاقتور ہو گئے اور اخوان المسلمین کے طرز فکر اور خیالات کا مناسب توڑ سمجھے جانے لگے۔
فی الحال مصر میں جو حالات ہیں ان کے تحت یہ ایک حقیقت ہے کہ مصر کی نئی حکومت کو توان و کرہن ملک کے دانشوروں اور روشن خیال سمجھے جانے والے طبقے سے اتحاد کرنا ہی پڑے گا، اور اسی صورت میں ایسے محاذ کی تشکیل ممکن ہوگی جو اسلام پسند دھڑے کے سامنے ٹکنے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اس حالت میں حکومت کو معاشی، سماجی اور دیگر بہت سے شعبوں میں پسپائی اختیار کرنی ہوگی اور عوام کی خواہش کے مطابق قوانین بنانے ہوں گے، کیونکہ کسی بھی ملک میں عوامی حمایت سماجی سہولتوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی خدشہ ہے کہ سعودی حکومت جو مصر کی نئی حکومت کی حمایت کر رہی ہے، اس سے آمریت کی تقویت ہو سکتی ہے جو ترقی و پیش رفت کی منافی صورتحال ہے، اور اس حالت میں سماج ریاض کے حامی سلفیوں کے خطرے سے بھی محفوظ نہیں رہے گا۔
دراصل سعودی عرب کی مداخلت کا مقصد مصر کے داخلی حالات پر اثر انداز ہونا ہے، لیکن اس کا طویل مدتی مقصد اس سے زیادہ وسیع ہے، جیسے یہ کہ ریاض کی خواہش ہے کہ اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانے کی مصر کی پالیسی قائم رہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اپنے قطری اور ترک رقیبوں کو بھی مصر میں پچھاڑنے کی خواہش رکھتا ہے، جن کا اخوان المسلمین سے خاص تعلق ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب مصر کو ایران کے خلاف بھی استعمال کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور ان سب کے ساتھ سعودی عرب کی خواہش ہے کہ وہ علاقے میں آئندہ تبدیلیوں پر زیادہ اثر انداز ہونے کے لیے مصر کو ہر حالت میں اپنا حلیف بنائے رکھے۔ شام کے خلاف سعودی عرب کی کوششیں بھی دراصل اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہیں، کیونکہ شام کے مزاحمتی تحریک تہران اور حزب اللہ سے قریبی تعلقات ہیں۔ بہرحال یہ بھی یقینی ہے کہ مصر کے مستقبل اور داخلہ و خارجہ پالیسیوں کا تعین موجودہ سب سے زیادہ طاقتور شخص یعنی عبد الفتاح السیسی کے ہاتھوں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعین وہاں کے حالات کے توسط سے ہوگا۔ نیل کے ساحلوں پر تشکیل ہوتی آمریت شپیگل جرمنی۔
مصر میں گزشتہ ہفتے کا قتل عام عوامی تحریک کو کچلنے کی نئی شروعات ہے۔ اخوان المسلمین دفاعی پوزیشن میں ہے اور ملک اب فوج کی ڈکٹیٹرشپ کی زد میں ہے۔ یہ بہار عرب کا اختتام ثابت ہو سکتا ہے۔ قاہرہ کے مردہ خانے کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس لاشیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہی۔ قاہرہ میں کچھ لاشیں تو سڑکوں پر بھی پڑی ہوئی ہیں۔ قاہرہ میں ہر جلوس جنازہ مظاہرے میں تبدیل ہو رہا ہے، شاید اسی وجہ سے مصری بیوروکریسی لاشیں تحویل دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے۔ ہلاک شدہ افراد کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ حکومتی دباؤ کے تحت صرف ایک راستہ ہے جس سے لاشیں جلد از جلد حاصل کی جا سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حلف لیا جائے کہ موت کا سبب خودکشی ہے۔ رمسس اسکوائر پر 170 افراد کے قتل عام کے بعد حکومت نے عوام سے مسلح کمیٹیاں بنانے کی اپیل کی تھی، جس کے نتیجے میں چور اچکوں اور غنڈوں نے بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ لوگ لاٹھیوں اور چاقوں سے لیس ہیں۔
مصر میں کسی بھی حلقے نے کشیدگی کم کرنے کی ذرا سی کوشش نہیں کی۔ اخوان المسلمین نے جمعے کو یوم غضب کا اعلان کیا اور مزید مظاہرے کرنے پر تاکید بھی کی۔ ادھر فوج بھی بدستور ہر بہانے سے عوام کو کچلنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اتوار کے دن فوج کے تشدد میں اخوان المسلمین کے مزید کارکن ہلاک ہوئے تھے۔ ان سارے واقعات کو دیکھ کر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مصر اب خانہ جنگی کے دہانے پر آ پہنچا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 600 شہری اور 46 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ اخوان المسلمین کا کہنا ہے کہ 2000 سے زائد افراد مارے گئے ہیں اور اکثریت کو سروں میں گولی لگی ہے۔ ادھر کچھ انتہا پسندوں نے دسیوں کلیساؤں میں آگ لگا کر لوٹ مار کی ہے اور بہت سے پولیس افسروں کو اتنا زد و کوب کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مصری معاشرے میں اختلافات بڑے گہرے ہیں، جن کے پیش نظر اب مفاہمت ناممکن تو نہیں، تاہم بڑی دشوار لگ رہی ہے۔ اب مصر میں دو کیمپ بن چکے ہیں جو بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے ہیں۔ پہلا کیمپ فوج اور اس کے حامی سیکولر حلقوں کا ہے، اور دوسرا کیمپ اخوان المسلمین اور اس کے حامیوں کا ہے۔
جوان لبرل عناصر اور ان کے رہنما اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کے ایک رہنما اور نائب صدر محمد البرادعی نے فوج کے تشدد پر احتجاج کرتے ہوئے استعفی دے دیا ہے۔ مصری فوج اب اخوان المسلمین کی غلطی دہرا رہی ہے، وہ مفاہمت کرنے کے بجائے تیزی سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو اس کے لیے مفید واقع نہیں ہوگی۔ مصر میں 3 جولائی کی بغاوت اور 14 اگست کے قتل عام کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ فوج نے اقتدار کی باغڈور چھوڑی ہی نہیں تھی اور حسنی مبارک کے بعد بدستور اقتدار پر قابض تھی۔ اگر یہ خدشہ صحیح ہو تو مصر میں کسی بھی طرح سے جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر یمن کی نوبل انعام یافتہ رہنما نے کہا ہے کہ اگر مصر کا انقلاب ناکام ہو گیا تو یہ بحر عرب کے لیے موت کا پروانہ ہوگا۔ گرچہ ابھی بحر عرب کی موت کے بارے میں بات کرنا بہت جلد ہوگا، کیونکہ بہرحال مغربی دنیا میں بھی صدیوں میں جمہوریت کو استحکام ملا ہے، تاہم عرب دنیا میں جمہوری تجربے کو نہایت ہی بھیانک خطرے لاحق ہیں۔ تیونس میں بھی حالات اسی سمت جا رہے ہیں، جبکہ شام خانہ جنگی سے تباہ ہو رہا ہے۔ لیبیا میں بھی جنگجو حکومت کر رہے ہیں۔ لبنان اور عراق بھی قدم بقدم بحران کے دہانے تک پہنچ رہے ہیں۔ نصاب میں جہاد، ڈان اردو، پاکستان۔
خیبر پختونخوا حکومت نے صوبائی سطح پر ثانوی اور بنیادی نصاب تعلیم میں سے جہاد سے متعلق آیات قرآنی خارج کرنے کی غلطی ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنیادی نوعیت کی حامل اس کوشش کا مقصد عوامی نیشنل پارٹی کی زیر قیادت سابق صوبائی حکومت کی جانب سے اعتدال پسندی پر مبنی نصاب میں کی گئی تبدیلیوں کو رد کرنا ہے۔ دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے سیاسی قائدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے نصاب میں یہ تبدیلیاں علماء دین سے تفصیلی مشاورت کے بعد کی تھی۔ نصاب میں جہادی تعلیمات پر مبنی آیات شامل کرنے کا مقصد ریاست کی سطح پر طالب علموں کی اس نظریے سے آگاہی کو یقینی بنانا تھا، جس سے کہ ان کا بعد کی عملی زندگی میں سامنا ہوتا۔ مذہب کے نام پر عسکریت پسندی کی جاری تحریک، جس نے صوبے کو خاص طور پر متاثر کیا، اس کے پس منظر میں نصاب میں تبدیلی کا جواز مناسب تھا۔
ایک مضبوط متوازی نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے اے این پی کے ارکان کا موقف ہے کہ جہاد صرف ایک جنگ ہی نہیں، بلکہ یہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہے۔ یہ لوگوں کی فلاح کی خاطر ایک جدوجہد ہے۔ اب تک وہ جو ظاہر کر چکے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں حکومت کرنے والی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اس سے اختلاف کرتے ہیں تو حیرت کی کوئی بات نہیں۔ جب پی ٹی آئی کی زیر قیادت خیبر پختونخوا حکومت میں شراکت کا فیصلہ کیا تو جماعت اسلامی کی سب سے زیادہ دلچسپی وزارت تعلیم حاصل کرنے میں تھی۔ اس نے سب کچھ حاصل کیا، مگر پی ٹی آئی نے ان کی پسندیدہ وزارت دینے کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ اب جبکہ جماعت اسلامی نے نصاب میں درستگی کا اعزاز حاصل کر لیا ہے تو اس کے لیے تیار جناب عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کا کردار بھی ایک شراکت دار سے زیادہ کا ہے۔ یہ دو اتحادی جماعتوں کے درمیان اس مضبوط نظریاتی بندھن کو اجاگر کرتا ہے جن کے مشترکہ فیصلے سے خیبر پختونخوا پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔
پرانے نصاب کی بحالی پر دیا گیا بیان اپنے مد میں نہایت مضبوط ہے۔ اس فیصلے سے ان لوگوں کی کوششوں پر زیادہ گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو ایسے معمول کے حالات کی طرف لوٹنے کے لیے کوشاں ہیں، جہاں مسائل گولی سے نہیں بات چیت اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ حقیقت پسندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ معاملے کو دانشمندی سے حل کیا جاتا۔ مثال کے طور پر طویل عرصے سے علماء اس نقطے پر مباحثے میں مصروف ہیں کہ جہاد کے اعلان کا اختیار کسے حاصل ہے۔ موجودہ تناظر میں یہ سوال صورتحال سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ جنگ خواہ کسی نہ ہو اس کا حاصل کچھ نہیں، لیکن اس صورت میں یہ سب سے زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے کہ جب بعض لوگ انفرادی اور گروہی صورت میں بھی ریاست سے لڑتے ہوئے اسے جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے پالیسی سازوں پر بھی لازم ہے کہ وہ زیادہ احتیاط برتیں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کی شمولیت سے اس موضوع پر جاری مفصل بحث کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ صوبے میں بہت سارے دوسرے سنگین مسائل بھی موجود ہیں جنہیں حل کرنے کی رفتار کافی سست رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ادھر ادھر کے بجائے زیادہ دباؤ ڈالنے والے صوبے کے مسائل حل کرنے کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ بھٹکتا ملک، جاگرن یاہو، ہند ہندوستان۔
67ویں یوم آزادی سے ایک دن قبل صدر کے خطاب نے یہ واضح کر دیا کہ ملک میں پھیلی مایوسی اور منفی ماحول سے وہ واقف بھی ہیں اور فکر مند بھی۔ انہوں نے پارلیمانی تعطل سے لے کر نظام حکومت میں بڑھتی ہوئی خامیوں کے ساتھ ساتھ اداروں پر عوام میں کم ہوتے اعتماد کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ بے لگام لذت پرستی، اخلاقیات میں انحطاط، بےہودگی اور ملک کی بنیاد سمجھے جانے والے اداروں کے کم ہوتے احترام کی وجہ سے ہم ایک طرح سے اپنی کام کی ثقافت کو تباہ ہونے دے رہے ہیں۔ صدر نے اس پر افسوس ظاہر کیا کہ پارلیمنٹ خود کا اکھاڑا بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملک کی ترقی و مسائل کی تشخیص کے لیے اگلے عام انتخابات میں مستحکم حکومت منتخب کرنے کی اپیل کی۔ صدر کے اس خیال سے ادب اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ حالات میں اگلے عام انتخابات ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔
انہوں نے بالواسطہ طور پر پاکستان کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ ہندوستان کے صبر کا امتحان نہ لے۔ مجموعی طور پر صدر نے موجودہ حالات کا بہت درست تجزیہ کیا ہے۔ صدر کے خطاب کے اگلے دن لال قلعے سے وزیر اعظم نے جو تقریر کی وہ صدر سے بالکل مختلف تھی۔ وزیر اعظم نے یو پی اے حکومت کے پہلے اور دوسرے دور کی کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کچھ ایسا ظاہر کیا جیسے ملک میں کہیں کوئی سنگین مسئلہ ہی نہ ہو۔ انہوں نے اس بدعنوانی کی وبا کو بھی نظر انداز کر دیا جس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ ان سماجی منصوبوں کی خوبیوں تک ہی محدود رہے جنہوں نے مٹھی بھر لوگوں کا تو بھلا کیا لیکن ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر ڈالا۔ اگرچہ وہ جذباتی تقریر کرنے کے لیے نہیں جانے جاتے، لیکن یہ سب نے محسوس کیا کہ انہوں نے پاکستان کو سخت پیغام دینے سے گریز کیا۔
وزیراعظم کی تقریر کے بعد گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے کچھ میں یوم آزادی کی تقریب مناتے ہوئے وزیراعظم کی تقریر پر تنقید کی۔ اپوزیشن کی جانب سے تنقید فطری ہے، لیکن مودی نے جس طرح پہلے سے اعلان کر کے لال قلعے سے کئی گئی باتوں کا جواب دے کر وزیراعظم کو چیلنج کیا، اس سے دانستہ نادانستہ طور پر ایک نئی روایت شروع ہوتی دکھائی دی۔ اس سے کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی کشیدگی اور بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ بے شک بی جے پی گجرات کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کی ترقی پر فخر کر سکتی ہے، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کی اپنی ریاست میں کامیابی الگ بات ہے اور پورے ملک کا اقتدار چلانا الگ بات۔ اس وقت ملک میں جیسے حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے مرکزی اقتدار کو دھرے پر لانا اور زیادہ مشکل ہے۔ بی جے پی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے گزشتہ تقریباً ایک دہائی میں اہم اپوزیشن پارٹی کے اپنے کردار کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے، لیکن آج ملک جس مشکل حالت میں ہے اس کے لیے مرکزی حکومت ہی ذمہ دار ہے۔ خادم الحرمین ایسے ہوتے ہیں اسلام ٹائمز.
گزشتہ دنوں شاہ عبداللہ نے سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی پر جاری ہونے والے ایک بیان میں مصر میں فوجی حکومت کے حالیہ اقدامات، بالخصوص رابعہ الادویہ میں مصری مظاہرین کے بہیمانہ قتل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا مصر میں قائم فوجی حکومت کا قانونی حق ہے. یاد رہے کہ شاہ عبداللہ جو اپنے لیے خادم الحرمین کا لقب استعمال کرتے ہیں، اس سے قبل مصر میں فوجی بغاوت پر بھی بہت خوش ہوئے تھے اور پہلے سربراہ مملکت تھے جنہوں نے بذات خود فون کر کے عبوری صدر عدلی المنصور کو مبارکباد پیش کی تھی. شاہ عبداللہ کے اعلان کے فوراً بعد اردن اور عرب امارات نے بھی اس بیان کو سراہا. جمعے کے روز بحرین نے بھی شاہ عبداللہ کے اس بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم شاہ عبداللہ کے اس بیان کی مکمل حمایت کرتے ہیں. یاد رہے کہ شاہ عبداللہ عرب امارات اور کویت پہلے ہی جنرل سیسی کو 12 ارب ڈالر کی مشترکہ امداد کی یقین دہانی کروا چکے ہیں. اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب نے اپنے حصے کے 5 ارب ڈالر میں سے 2 ارب ڈالر پہلے ہی مصر پہنچا دیے ہیں.
جنرل سیسی کی حکومت اور کارندے مصر میں اپنے تسلط کو قائم رکھنے اور اخوان المسلمین نیز اس کی حامی جماعتوں کی احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے شاہ عبداللہ کے ادا کیے ہوئے الفاظ دہشت گردی، فتنہ انگیزی اور گمراہی سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں. حکومت کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء کے فتوے کے ذریعے اخوان اور احتجاج کرنے والے مصریوں کو دائرہ اسلام اور دائرہ مسلک سے خارج کر دیا جائے. صدر مرسی کے حامی جنہیں صرف اخوان قرار دیا جا رہا ہے کے بارے میں اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ انہیں مصر کی مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. رابعہ الادویہ اور جمعۃ الغضب کے واقعات نے یقیناً کئی ایک شہروں کو بے نقاب کر دیا ہے. مصر میں موجود وہ قوتیں جو سیسی کی فوجی بغاوت اور مرسی کی پالیسیوں کے خلاف تھیں اب فیصلہ کر چکی ہیں. ایسی ہی ایک قوت حسنی مبارک کی حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے والے نوجوان شباب 6 اپریل ہیں.
حیرت تو ان عرب حکمرانوں پر ہے جو آج بھی اپنے آئینی حق کے تقاضے کے لیے احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد، فتنہ پرور اور گمراہ قرار دے رہے ہیں اور مصری افواج کی جانب سے ان نہتھے اور بے گناہ افراد کے بہیمانہ قتل کو جائز قرار دے رہے ہیں. یہ کہا جاتا تھا کہ شام کو کمزور کرنے والی قوتیں تحریک آزادی فلسطین کو کمزور کر رہی ہیں تو معاملہ فرقہ وارانہ بنا دیا جاتا تھا، لیکن مصر میں امریکی امداد سے چلنے والی فوج کو مضبوط کرنے اور اسرائیل مخالف اخوان المسلمین کی حکومت کو کمزور کرنے کے اس اقدام کو کیسے مسلکی بنیاد پر دیکھا جائے گا؟ ہم میں سے کچھ لوگوں کے شاہ عبداللہ، امارات کے حکمرانوں، اردن کے شہزادوں اور قطر کے امیروں سے مسلکی اختلافات ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان بہرحال ہمارا ان سے ایک رشتہ اور تعلق ضرور تھا جسے ان ظالمانہ بیانات کے ذریعے انہوں نے خود ہی توڑ لیا.
ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.tv@irib.ir. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982122401030. دوسرا نمبر